یہ وہ پہلا خطبہ اور تمہید ہے جس کا مقابلہ نظام مفردات میں سنسکرت کے مدعی آریہ اور دوسری قوموں سے مطلوب، کیونکہ اصلی غرض عربی عمارتوں کے املا سے یہ دکھلانا ہے کہ یہ زبان علاوہ اس صفت خاص کے کہ الہیات اور دینی تعلیم کے تمام شاخوں کی کامل طور پر خادم ہے، ہر یک قصہ اور خطبہ اور مبادی اور مقاصد کے بیان کرنے میں اور ہر یک نازک سے نازک مضمون کے ادا کرنے کے وقت صرف مفردات سے کام لیتی ہے، اور اس کے خزانے میں وہ مفردات کا نظام موجود ہے جو ہر یک قصے کے نظام سے برابر آ جاتا ہے اور مرکبات کی طرف حاجت نہیں پڑتی۔ اس لیے ہم نے اس خطبے اور تمہید کے وقت اور ایسا ہی اور چند مضامین میں جو بعد میں آئیں گے یہ ارادہ کیا ہے کہ ناظرین کو عربی کے ان صفات خاصہ کی طرف توجہ دلاویں، تا اگر ممکن ہو تو ہمارے مخالف اس کا مقابلہ کر کے دکھلاویں، اور اگر ہو سکے تو اپنی زبان کو اس دھبے سے پاک کر دیں کہ وہ ہر یک امریزی شان کے بیان کرنے میں صرف مفردات سے کار براری کرنے سے قاصر ہیں، اور ایسا نہ کر سکیں تو گو وہ سنسکرت کے حامی ہوں یا کسی اور زبان کے، انہیں اس بات سے شرم کرنی چاہیے کہ وہ کبھی کسی مجلس میں عربی زبان کے مقابل پر اپنی زبانوں کا نام بھی لیں، یا کبھی بھولے بسرے بھی منہ پر لائیں کہ ہماری زبان بھی الہی زبان ہے اور اسی میں خدا کا کلام نازل ہوا ہے۔ اب واضح ہو کہ اس خطبے اور تمہید میں 300 کلمے ہیں جو کلمات مفردہ ہیں، اور بعض ایسے کلمے ہم نے چھوڑ بھی دیے ہیں جو ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، اور یہ کلمات صدہ عجائب اور لطائف پر مشتمل ہیں، اور اگر ہم ان کے عجائب خواص کا بیان کریں تو ان تمام کا لکھنا فی الواقع ایک دفتر چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم اس جگہ بالفعل صرف دو لفظ کی خوبیاں بطور نمونہ پیش کریں گے، اور پھر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ پیش کرتے جائیں گے، لیکن پہلے اس سے اس نہایت مفید قاعدہ کا لکھنا واجبات سے ہے کہ صحیفہ قدرت پر نظر ڈالنے سے یہ بات ضروری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ جو چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا ہوئیں یا اس سے صادر ہوئیں ان کی اول علامت یہی ہے کہ اپنے اپنے مرتبے کے موافق خدا شناسی کی راہوں کے خادم ہوں، اور اپنے وجود کی اصلی غرض بزبان قال یا حال یہی ظاہر کریں کہ وہ معرفت باری کا ذریعہ اور اسی کی راہ کے خادم ہیں، کیونکہ تمام مخلوقات کی افراد پر ایک نظر غور ڈالنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا تمام سلسلہ انواع اقسام کے پیرایوں میں اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ تاو خدا تعالیٰ کے پہچاننے اور اس کی راہوں کے جاننے میں ایک ذریعہ ہو۔ بس چونکہ عربی زبان خدا تعالیٰ سے صادر ہوئی اور اس کے منہ سے نکلی ہے، لہذا ضرور تھا کہ اس میں بھی یہ علامت موجود ہو، تا یقینی طور پر شناخت کیا جائے کہ وہ فی الواقعہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو بغیر ذریعہ انسانی کوششوں کے محض خدا تعالیٰ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ سو الحمدللہ والمنہ کہ عربی زبان میں یہ علامت نہایت بدیہی اور صاف طور پر پائی جاتی ہے، اور جیسا کہ انسان کے اور قوا کی نسبت مضمون آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الزاریات 57 ثابت و متحقق ہے، اسی طرح عربی زبان میں جو انسان کی اصلی زبان اور اس کی جزو خلقت ہے یہی حقیقت ثابت ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ انسان کی خلقت اسی حالت میں اتم اور اکمل ٹھہر سکتی ہے کہ جب کلام کی خلقت بھی اس میں داخل ہو، کیونکہ وہ چیز جو انسانیت کے جوہر کی چہرہ نما ہے وہ کلام ہی ہے، اور کچھ مبالغہ نہ ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ انسانیت سے مراد یہی نطق اپنے تمام لوازم کے ساتھ ہے۔ بس خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت دوسرے لفظوں میں یہ بیان ہے کہ میں نے انسانی حقیقت کو جو نطق اور کلام ہے ما اس کے تمام قوا اور افعال کے جو اس کے زیر حکم چلتے ہیں اپنے لیے بنایا ہے، کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے تو سری یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جاندار ہے جو اپنی کلام سے دوسرے جانوروں سے تمیز کلی رکھتا ہے۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ کلام انسان کی اصل حقیقت ہے اور باقی قوا اس حقیقت کی تابع اور خادم ہیں۔ بس اگر یہ کہیں کہ انسان کا کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ انسان کی انسانیت خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ خدا انسان کا خالق ہے، اس لیے زبان کا معلم بھی وہی ہے۔ اور اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے کہ وہ کس زبان کا معلم ہے، ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ اس کی طرف سے وہی زبان ہے کہ جو بموجب منطوق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الزاریات 57۔ اسی طرح معرفت الہی کی خادم ہو سکتی ہے جیسا کہ انسان کے وجود کی دوسری بناوٹ، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان صفات سے موصوف صرف عربی ہی ہے، اور اس کی خدمت یہ ہے کہ وہ معرفت باری تک پہنچانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسی طاقت رکھتی ہے جو الہیات کے ایک معنوی تقسیم کو، جو قانون قدرت میں پائی جاتی ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مفردات میں دکھاتی ہے۔ اور صفات الہیہ کے نازک اور باریک فرقوں کو، جو صحیفہ فطرت میں نمودار ہیں، اور ایسے ہی توحید کے دلائل کو جو اسی صحیفے سے مترشح ہیں، اور خدا تعالیٰ کے انواع اقسام کے ارادوں کو جو اس کے بندوں کے متعلق اور صحیفہ قدرت میں نمایاں ہیں، ایسے طور سے ظاہر کر دیتی ہے کہ گویا ان کا ایک نہایت لطیف نقشہ کھینچ کر آگے رکھ دیتی ہے، اور ان دقیق امتیازوں کو جو خدا تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور افعال اور ارادوں میں واقع ہیں، جن کی شہادت اس کا قانون قدرت دے رہا ہے، ایسی صفائی سے دکھا دیتی ہے کہ گویا ان کی تصویر کو آنکھوں کے سامنے لے آتی۔ چنانچہ یہ بات بوضاحت معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی صفات اور افعال اور ارادوں کی چہرہ نمائی، اور نیز اپنے فعل اور قول کے تطبیق کے لیے زبان عربی کو ایک متکفل خادم پیدا کیا ہے، اور ازل سے یہی چاہا ہے کہ الہیات کے سر مکتوم اور مقفل کے لیے یہی زبان کنجی ہو۔ اور جب ہم اس نقطے تک پہنچتے ہیں اور یہ عجیب عظمت اور خصوصیت عربی کی ہم پر کھلتی ہے، تو دوسری تمام زبانیں سخت تاریکی اور نقصان میں پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ جس طرح زبان عربی صفات الہیہ اور اس کی تمام تعلیموں کے لیے مرایا متقابلہ کی طرح واقع ہے، اور الہیات کے قدرتی نقشے کا ایک سیدھا انعکاسی خط عربی میں پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ صورت کسی دوسری زبان میں ہرگز موجود نہیں۔ اور جب ہم عقل سلیم اور فہم مستقیم سے صفات الہیہ کی اس تقسیم پر نظر ڈالتے ہیں جو قدیم سے اور ازل سے صحیفہ عالم میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے، تو وہی تقسیم عربی کے مفردات سے ہمیں ملتی ہے۔ مثلا جب ہم غور کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا رحم عقلی تحقیق کی روح سے اپنی ابتدائی تقسیم میں کتنے حصوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، تو اس قانون قدرت کو دیکھ کر جو ہماری نظر کے سامنے ہے، صاف طور پر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ رحم دو قسم پر ہے، یعنی قبل از عمل و بعد از عمل، کیونکہ بندہ پروری کا نظام بآواز بلند گواہی دے رہا ہے کہ رحمت الہی نے دو قسم سے اپنی ابتدائی تقسیم کے لحاظ سے بنی آدم پر ظہور و بروز فرمایا ہے۔